الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاءً علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سألت خالي هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالا وجهه تلال والقمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت أقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شهمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون وأسيه الجبين أزج الحواجب صوابغ في غير قرن بينهما إرق يدره الغضب أقنى الإرنين له نور يعلوه ياسبه من لم يتأمله أشم كث اللهية سهل الخدين ظليل الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفزة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر أريز الصدر بعيد ما بين المنكبين زخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الصدرين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رهب الراحة شصن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال تقلعا يخطو تكفيا يمشي ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحت من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ سراپا چل رہا ہے, اس کا بیان آج ایک تفصیلی روایت اس سلسلے میں پیش کر رہے ہیں. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے صاحبزادے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے, فرماتے ہیں سال تو خالی ہندم نبی حالتا کہ میں نے اپنے ماموں حضرت ہند ابن ابی حالا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا, یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کے دو نکاح ہو چکے تھے. پہلا نکاح ہوا تھا عتیق ابن عائز مخزومی سے, اور ان سے ایک لڑکی ہند نامی پیدا ہوئی تھی, بعد میں وہ بڑی بھی ہوئی, اسلام کا زمانہ پایا اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا. ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح ہوا تھا ابو حالا تمیمی رضی اللہ, ابو حالا ابن زرارہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان سے دو بچے پیدا ہوئے ہند اور حالا. اب یہ دونوں لڑکے تھے, بعض کہتے ہیں دونوں لڑکے تھے, بعض کہتے ہیں ہند تو لڑکا تھا اور حالا لڑکی, بارہ انہوں نے بھی اسلام کا زمانہ پایا. یہی ہند جو ابو حالا کے بیٹے ہیں, چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے, اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی ہوتے ہیں, ماں دونوں کی ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس لیے کہتے ہیں میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابو حالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, وکان وصافن ان حلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرماتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے ماموں حضرت ہند نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کو بکثرت عمدہ طریقے سے بیان کرنے والے تھے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراپا حلیہ شریفہ ان کو بہت اچھی طرح محفوظ تھا, جب بھی پوچھا جاتا بہت جو ہے تفصیل سے عمدگی کے ساتھ بیان کرتے تھے, یہ ان کی خصوصیت تھی. تو کہا یہ میں نے ان سے پوچھا, وانا اشتہی ان یصف لی منہا شیئن, میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کو بیان کریں, اگرچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, آپ کا زمانہ پایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں شفقتیں پائیں, لیکن بچپنا تھا تو بچپن میں جو ہے وہ پوری تمام چیزیں یاد نہیں رہتی, تو بڑے ہونے کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کے متعلق معلومات حاصل کروں, تو اپنے انہی ماموں سے جو اس فن میں ماہر تھے ان سے پوچھا. تو اسی کو کہتے ہیں وانا اشتہی ان یصف لی منہا شیئن اتعلق بہ, کہ میں چاہتا تھا کہ میں ان سے کچھ باتیں پوچھوں حلیہ شریفہ کے متعلق, کہ میں ان کو اپنے لیے حجت بناؤں یا ان اوصاف کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں. ایسے تو یہ فطری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بعض عادات اور اخلاق وہ ہوتے ہیں جو آدمی خود بھی بتکلف مشق کر کے حاصل کر سکتا ہے, جیسے چلنے کا انداز, بولنے کا انداز, تو جب وہ سامنے آئے گا تو گویا میں بھی یہ چاہتا تھا کہ اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس کو محفوظ بھی کر لوں اور پیدا کرنے کی حاصل کرنے کی کوشش بھی کروں. تو اب گویا ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حلیہ شریفہ کو جو چل رہا ہے اسی نیت سے سننا چاہیے کہ ان میں جن چیزوں کو جو ہے کوشش کر کے اس پر اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے اس کی نیت بھی کریں, محنت بھی کریں. فقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن, فخما یہ عربی زبان میں باب کرومہ سے آتا ہے, یعنی جو بڑا عظمت والا عظیم الشان آدمی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, اور مفخم یہ بھی عظیم الشان, لیکن فخما وہ ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے بڑائی والا بڑے رتبے والا ہو. اور مفخم اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں میں بھی عظمت والا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے بڑے رتبے والا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اس کا وہ مقام اس کو حاصل نہیں. بعض مرتبہ برعکس ہوتا ہے, لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں بڑے رتبے والا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی معظم تھے, بڑے اونچے رتبے والے تھے, اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی جو بھی آپ کو دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت اور بڑائی کا ایک نقش اس کے دل میں بیٹھ جاتا تھا. اسی لیے کہتے ہیں فخمن مفخمن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے خود بھی بڑے تھے اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی بڑے تھے. یتلال وجہ تلال والقمر لیلۃ البدر, آپ کا چہرہ انور چمکتا تھا چودہ رات کے چاند کے چمکنے کی طرح. چودہ رات کا جیسے چاند چمکتا ہے ایسا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی چمکتا تھا. اطول من المربو واقصر من المشذب, مربو درمیانی قد کے آدمی کو کہتے ہیں, آپ درمیانی قد کے آدمی سے تھوڑے لامبے تھے. پہلے بھی بتلا دیا, ویسے تو پہلے بھی آیا تھا کہ آپ درمیانی قد کے تھے لیکن شروع ہی میں بتلا دیا گیا تھا کہ جو لوگ درمیانی قد کے ہوتے ہیں ان میں بھی دو سائزیں ہوتی ہیں, ایک بالکل درمیانی اور ایک ذرا سا کچھ بڑھ کر کے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میانہ قد تو تھے لیکن کچھ جو ہے لمبائی لیے ہوئے, مائل بطول لمبائی کی طرف مائل تھے. واقصر من المشذب, اور جو بہت لمبے وہ لوگ آتے ہیں لمبے ترنگے ان سے کچھ کم قد تھا. لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے اس کے باوجود جب کسی مجمع میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے نظر آتے تھے. عظیم الحامت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. پہلے بھی بتا دیا گیا ہے سر کا بڑا ہونا عقل کی زیادتی اور جو ہے اس کی علامت سمجھی جاتی ہے. تو قد کے مطابق سر ہو تو کچھ بڑا بھی ہو قد کے مناسب حال تو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں. رجل الشعر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھوڑی سی پیچیدگی خمدار تھے, تھوڑے سے گنگریالے, یعنی ایک دم گنگریالے جیسے حبشی لوگوں کے سیاہ فام لوگوں کے ہوتے ہیں کہ ایک دم مڑے ہوئے گول دائرے کی شکل میں سرا ڈھونڈیں تو بھی نظر نہ آئے, ایسے بھی نہیں, اور ایک دم سیدھے جیسے گورے لوگوں کے بال ہوتے ہیں, ان میں ذرا برابر بھی پیچیدگی نہیں ہوتی, گنگریالا پن نہیں ہوتا, ایسے بھی نہیں بلکہ معمولی گنگریالا پن نہیں ہے. یہ حسن کی علامت بالوں میں سمجھی جاتی ہے کہ جب کنگا کرے تو کنگا کرنے کے بعد جب چھوڑ دیا جائے تو اس میں ذرا جو ہے نا خم پیدا ہو جائے, تو وہ اس طرح کے. ان فرقت عقیقت ہو فرق و الا فلا, اگر آسانی سے مانگ پڑ جاتی تھی تو مانگ ڈال دیتے تھے ورنہ اس کو اپنے حال پر رہنے دیتے تھے. یعنی جب بالوں کو کنگا کرتے تھے تو کنگا کرتے وقت جو ہے خود یا ویسے ہی کنگے کے بغیر ویسے ہی بالوں کو درست کرتے تھے, اور خود بخود اگر مانگ پڑ جاتی یا آسانی سے مانگ پڑ جاتی تو ڈال دیتے تھے, اور اگر مانگ بنانے میں تکلف کرنا پڑتا تو چھوڑ دیتے تھے اپنے حال پر. ویسے آگے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا مستقل تذکرہ آئے گا, مانگ کا کیا یہ مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ وہاں روایت ہی میں آئے گا, اس وقت بیان کریں گے. یجاوز شعر شہمت اذنیہ اذا ہوا وفر, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑے ہوئے ہوتے تھے تو کانوں کی لو سے آگے نکل جاتے تھے. ویسے عام طور پر جب آپ کٹواتے تھے تو کان کی لو تک ہوا کرتے تھے, نصف کان تک, اور اس کے بعد بڑھتے تھے تو نصف گردن تک پہنچ جاتے تھے, اور اگر کاٹنے کی نوبت میں آئی تو موڈے تک پہنچ جاتے تھے. یہ تین شکلیں ہوتی تھیں. تو اسی کو فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ اپنے بالوں کو بڑھائے ہوئے ہوتے تھے یعنی کتراتے نہیں تھے تو اس وقت آپ کے بال کانوں کی لو سے آگے نکل جاتے تھے. اظہر اللون, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ صاف اور شفاف تھا, صاف شفاف گورے رنگ. واسع الجبین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ تھی چوڑی، ازج الحواج اور ثوابغ فی غیر قرن، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھویں، یہ جو اوپر بال ہوتے ہیں آنکھوں کے اوپر، بھویں باریک اور خمدار تھی، یعنی تلوار کی طرح باریک بھی خمدار بھی، اور پھر ثوابغ وہ گلی، یعنی ہلکے بال نہیں کہ اندر سے بال دو طرح کے ہوتے ہیں بہو کے یا داڑھی کے، ایک تو ایسے کہ اس کی وجہ سے ان بالوں کے اندر سے نیچے کی کھال نظر آوے تو وہ ہلکے کہلاتے ہیں، اور بال ایسے ہو کہ ان بالوں کے اندر سے نیچے کی کھال نظر نہ آوے تو ان کو گدا کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بہویں تھیں وہ باریک خمدار اور گلی، یعنی اندر سے کھال نظر نہیں آتی تھی، گنی تھی لیکن ملی ہوئی نہیں تھی، بیچ میں فصلہ تھا، دونوں آنکھوں کی بھویں بعض لوگوں کی مل جاتی ادھر سے اور ادھر سے، ایسا نہیں بغیر ملے ہوئے۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، اور ان دونوں بھووں کے درمیان میں ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر آتی تھی، یعنی بیچ میں ایک رگ تھی، یعنی فصلہ تھا، دونوں بھویں ملی ہوئی نہیں تھی، بیچ میں خالی جگہ تھی اور وہاں ایک رگ تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر غصہ آتا تھا تو وہ رگ جو ہے وہ ابھر آتی تھی۔ اقنل رنین لہ نور یالوہ یحسبہ من لم یتامل اشم، آپ کی ناک مبارک جو ہے وہ بلندی کی طرف مائل تھی، بلند نہیں تھی، مائل بلندی، بلند جیسی نظر آتی تھی، اس کے اوپر ایک چمک تھی جو رہتی تھی، اور اس چمک کی وجہ سے آپ کو جو آدمی ذرا دھیان سے نہ دیکھے ایسا سمجھتا تھا کہ آپ لمبی ناک والے ہیں، حالانکہ ناک لمبی اونچی نہیں تھی، ناک تو معتدل تھی، مائل بہنچائی تھی، مائل بلمبائی، وہ نور کی وجہ سے، چمک کی وجہ سے جو ہے کوئی آدمی جو ہے سرسری نظر سے دیکھے بغیر غور کے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لمبی ہو۔ قص اللحیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنی تھی، یعنی اس کے بال جو تھے گھنے تھے، ایسے کہ نیچے سے نیچے کی خال نظر نہ آئے، پورے چہرے کی گولائی میں تھی۔ سہل الخدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار ہموار تھے، یعنی ابھرے ہوئے ہوتے ہیں ایسے نہیں، یا لٹکے ہوئے ہوتے ہیں گوشت کی وجہ سے، ایسے بھی نہیں، ہموار، تو رخسار کا ہموار ہونا یہ حسن کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ذیلی الفم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہان مبارک، آپ کا منہ چوڑا تھا، عربوں کے ہاں یہ فراخ دہن ہونا یہ خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور بعض حضرات یوں فرماتے ہیں کہ فراخ دہن بول کر کے آپ کی بلاغت اور فصاحت مراد لی ہے، یعنی آپ فصیح زبان تھے۔ مفلج الاسنان، فلج کہتے ہیں دانتوں کے درمیان میں فص لگا ہونا، آگے کے جو دو دانت ہیں ان دانتوں میں اگر ذرا سا فصل ہو، ریخ بولتے ہیں اس کو، تاگے جتنا فصل، بہت زیادہ بھی نہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دم ملے ہوئے یا چڑے ہوئے بھی نہیں، جیسے بچوں کے ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچوں کو جب دانت نکلتے ہوں گے آپ دیکھیں گے آگے کے دانت، ان دونوں دانتوں کے بیچ میں ذرا سا فصلہ ہوتا ہے، تو اس طرح کے دانتوں آگے کے دانتوں کا اس طرح ہونا یہ خوبصورتی سمجھی جاتی ہے، اور جو جو آدمی کی عمر بڑھتی ہے وہ دانت پھر مل جاتے ہیں، ایک دوسرے پر چڑھ جاتے ہیں، اسی لیے لوگ جو ہے خاص کر کے عورتیں اس کو گھسوا کر کے بیچ میں فصل پیدا کر کے عمر کم دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، ہماری سامعات معاف کریں۔ اچھا تو بہرحال مفلج الاسنان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے کے دندان مبارک کچھ فصل والے تھے، ریخے والے، اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، بیچ میں گویا تاگے جتنا فصل۔ دقیق المسربہ، مسربہ پہلے بھی بایا، ایک بالوں کی لکیر جو گلے سے لے کر ناف تک پتلی پتلی لکیر بالوں کی چلی گئی تھی، بالوں کی پتلی لکیر والے۔ کان نہ انہوں کہو جید و دم یتین فی صفائل فزت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایسی خوبصورت और बारीक थी जैसे मूर्ति की गर्दन हो। मूर्ति की जो गर्दन होती है ना, किसी की भी गर्दन की खूबसूरती को आमतौर पर मूर्ति की गर्दन के साथ तस्वीर ली जाती है, इसलिए कि वो बहुत उम्दा बनाई जाती है। तो आपकी गर्दन जो है वो बारीक और खूबसूरत मूर्ति की गर्दन की तरह फी सफाइल फिजा और चांदी जैसी चमकदार, साफ शफाफ यानी सफेद। मौतदिलुल खल्क, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आजा जो थे जिस्म के, हाथ पांव वगैरह, सब मौतदिल यानी उसमें कोई कोई बड़ा हो कोई छोटा हो ऐसा नहीं, दरमियान। बादिनुन मुतमासिकुन, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक पुरगोश्त था, पुरगोश्त, लेकिन पुरगोश्त होने के साथ साथ गठा हुआ। मुतमासिक वो जो जैसे वो जो आदमी वर्जिश करता है ना, वर्जिश करने की वजह से उसका बदन मजबूत होता है, पकड़े तो नरम नहीं लगता, तो ऐसा तो थे, तो बदन मुबारक तो पुरगोश्त था लेकिन गठा हुआ। ये कुव्वत की अलामत समझी जाती है। सवाउल बतने व सदरे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शिकुम मुबारक और आपका सीना हमवार थे, यानी बाद ऐसे होते हैं कि उनका पेट आगे को निकला हुआ सीना पीछे को, बाद ऐसे होते हैं कि सीना आगे को निकला हुआ पेट अंदर को दसा हुआ, ऐसा नहीं, बिल्कुल दोनों एक साइड एक इसमें सतह के थे दोनों बराबर। अरीज सदरे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अनवर चौड़ा था, ये वो जो पहले भी बतलाया था वो ये भी बहादुरी कुव्वत की अलामत समझी जाती है। बैनल मनकबैन, आपके मोढ़ों के दरमियान कुछ फसला था, यही सीना चौड़ा होता है तो उसकी अलामत है। जख्मुल करादीस, ये भी पहले आ चुका है कि जोड़ों की हड्डियां जहां दो हड्डियां मिलती हैं जैसे घुटने में कोहनी पर और इस तरह, तो वहां वो सिरे हड्डियों के सिरे जो थे वो क्या थे, मोटे थे। अनवरुल मुतजर्रदी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का वो हिस्सा जो कपड़े से बाहर हुआ करता है वो चमकदार था। अब जब कपड़े से बाहर वाला हिस्सा चमकदार हो तो अंदर वाला तो बतरीके अवला चमकदार होगा, इसलिए कि आमतौर पर बाहर वाला हिस्सा वो हवा और इसके फिजा के इसमें आने की वजह से उसका रंग जरा सियाह पड़ जाता है अंदर के मुकाबले में, तो जब बाहर वाला चमकदार है तो अंदर वाला तो बतरीके वाला होगा। मौसूल मामैन लब्बते वसुरते बेशारी यजरी कलखत्ते, आपके सीने से लेकर नाफ तक एक बालों की लकीर चली गई थी, बाल थे यानी लकीर की शक्ल में बाल थे। वह आय सदियई वलबत ने मिम्मा सिवा जाले का, और ये इस लकीर के अलावा दोनों छातियां और जो है वो पेट उसके ऊपर बाल नहीं थे, छातियां भी बाल से खाली थी और पेट भी। अशरु ज़िराइन, और बाजुओं के ऊपर बाल थे। वल मनकबैन, और मोंढ़ों के ऊपर, दोनों मोंढ़ों के ऊपर भी बाल थे। वह आली सदरे, और छाती के ऊपर वाले हिस्से पर, सीने वाले ऊपर के हिस्से पर भी बाल थे। तो गया ये पेट और छातियां बाल से खाली थी, ये दोनों बाजुओं और मोंढ़ों के ऊपर और सीने के ऊपर के हिस्से के ऊपर बाल थे। तवील ज़ंदैन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाइयां ये जो होती है ये लंबी थी। रहबुर राह, और ये हथेली कुशादा थी चौड़ी। शस्मुल कफ़ैन वल कदमैन, पहले भी आ चुका है, दोनों हथेलियां और दोनों पांव कदम मुबारक पांव मुबारक पुरगोश्त थे। साइलुल अतराफ औ काला शाइलुल अतराफ, और हाथ और पांव की उंगलियां लंबी थी। खुमसानुल अखमसैन, और तलवे गहरे थे। खुमस अखमस पांव का वो हिस्सा नीचे का तलवे का जो जमीन से लगता नहीं, यानी जो ये हिस्सा जमीन तलवे का जो हिस्सा जमीन से नहीं लगता उसको अरबी में अखमस कहते हैं, वो जरा गहरा था यानी और ऊंचा था। ये मसीहुल कदमैन, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पांव चिकने। मसीह मसाहम यमसहो से है, यानी जिसके ऊपर तेल वाला हाथ फिरा दिया गया हो, जिस जिस्म के जिस हिस्से पर तेल वाला हाथ फिरा दिया जाए उसको मसीह बोलते हैं, तो उस पर पानी डालें तो पानी टिकता नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक जो थे वो भी इस तरह ऐसे चमकदार मालूम होते थे, और पानी डाला जाए तो नहीं टिकता था, ऐसा मालूम होता था जैसे तेल वाला हाथ फिरा दिया गया हो, उसको चिकना बोलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पैर कदरे चिकने थे, यम्बू अनहुमल मा, कि उनके ऊपर अगर पानी डाला जाता तो पानी वहां से हट जाता था, टिकता नहीं था पानी। वैदा जाला जाला तकल्लुन, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पांव मुबारक को चलते वक्त तो उठाते थे तो कुव्वत के साथ उठाते थे। पहले भी बताया जा चुका है कि बाज लोग होते हैं ऐसे पांव उठाए बगैर ही घिसट करके चलते हैं, नहीं बल्कि आप ये गोय आदमी के जो है मजबूत और कवी होने की, तवाना होने की अलामत है कि आप अपने पांव मुबारक को कुव्वत के साथ उठाते थे। यख्तु तकफ्फियन, और आगे की तरफ झुक करके चलते थे। यमशी हौनन, और नरमी के साथ, यानी आपका पांव मुबारक जमीन के ऊपर नरमी से पड़ता था, आवाज पैदा ना हो दब दब की, ऐसा नहीं। जरीउल मिशिया, और आप तेज रफ्तार थे, आपकी रफ्तार तेज थी। पहले भी बताया गया है कि ऐसा मालूम होता था कि जैसे जमीन लिपटी जा रही है, और हजरत साहबा फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल का साथ देने के लिए, आगे मुस्तकिल बाब लाएंगे हुजूर की चाल की कैफियत बतलाने के लिए, आपकी चाल का साथ देने के लिए हम अपने आप को थका दिया करते थे, और हुजूर अपनी आम रफ्तार से चल रहे होते थे। ये इदा मशा कानमा यनहत तो मिन सबबिन, आप जब चलते थे तो ऐसा मालूम होता था कि जैसे आप जो है ढलान की तरफ उतर रहे हैं। पहले भी बता दिया था जो ढलान वाला हिस्सा नशेबी हिस्सा, उस पर जब आदमी उतरता है ना तो उसकी चाल में तीन बातें आ जाती, खुद ब खुद आ जाती। एक तो वो है कि उसको पांव भी कुव्वत के साथ उठाने पड़े, जरा भी गफलत करने जाएगा तो गिर जाएगा। दूसरा ये है कि उसकी चाल में क्या आ जाती है, तेजी आ जाती है खुद ब खुद जब ढलान पर चलता है तो। और तीसरा ये है कि चलने में वो ऊपर वाला हिस्सा आगे की तरफ झुक जाता है, तो इसीलिए हुजूर सलाह ऐसा ही मालूम होता है। तो तीनों बातें हुजूर सलाह की चाल में थी। वैदा इल्तफत इल्तफत जमीअन, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी की तरफ मुतवज्जे होते थे तो पूरे तौर पर, पहले बतलाया था कि खाली यूं नहीं देखना है तो पूरा अपने जिस्म मुबारक को घुमा करके देखा करते थे उसकी तरफ, घूम करके देखना हो तो। अच्छा, काफिजु तरफ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें हमेशा नीची होती थी, मजलिस में भी चाल में भी नीचा। नजरहु इलल अर्द अतवर मिन नजरिही इलस समा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें जमीन की तरफ आसमान के मुकाबले में ज्यादा रहती थी। अलबत्ता कभी अगर वही का इंतजार होता किसी मामले में तो उस वक्त बार बार आसमान की तरफ आंखें उठा करके देखते थे हजरत जिब्रील की आमद के इंतजार में। जुल्ल नजर ही अल मुलाहजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम तौर पर देखना गोशे चश्म से, जो सामने वालों को भी बाजों की आदत होती है आंखें फाड़ करके जो है ना वो उसके सामने ऐसा मालूम होता गुर ऐसा, उधर जरा सा गोशे चश्मे से देख लिया और फिर निगाहें झुका लिया, गया वो जो है वो टक टक देखा करते, ऐसा नहीं, ये अच्छा नहीं समझा जाता। तो बहरहाल आम तौर पर आप अपने गोशे चश्मे से आपका देखना होता था। यसूक व असहाबहु, और आप चलने के दौरान अपने साथियों को आगे कर देते थे, आप पीछे रहते थे साथियों को आगे कर देते थे। और यब्दु मन लकी अबी सलाम, और जो भी आपको मिलता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में सबकत करते थे, यानी पहले आप सलाम करते थे, आपकी कोशिश यही होती थी कि पहले आप सलाम करें। तो देखो ये चीज़ें बहरहाल अल्लाह तबरक तआला हमें भी इनको इख्तियार करने के लिए मेहनत की और उसको इख्तियार करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। یہ بس یہ جب السلام علیکم بولے نماز کا سلام پھیرتے وقت تو چہرے کو دائیں جائیں گھمانے کی شروعات کب کرنی چاہیے؟ تو السلام جب بولیں تبھی سے شروعات کریں اور وہاں گھومنے تک لفظ سلام کو مکمل کر لیں. آج کل ہمارے یہاں رائج ہے کہ ولیمے کے کھانے میں لوگ باقاعدہ ٹیبل لگا کر چڑھاوا لینے کے لیے بیٹھتے ہیں, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور میرا اصل سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹیبل نہ لگائے تب بھی لوگ رواج ہونے کی وجہ سے دلہے کو پیسے کا کور دیتے ہیں, کیا یہ پیسے لینا جائز ہے؟ اور کیا یہ پیسے ان سے لینے سے ولیمے کا ثواب جاتا رہے گا؟ ظاہر ہے پیسے اسی نیت سے لینا تو اس کو, یہ اگر رواج ہے اس طرح کا تو یہ تو اس کو تو قرض شمار کیا ہے. چنانچہ عام طور پر جہاں ایسا ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ کہاں کہ اس کی لسٹ بنائی جاتی ہے اور لفافے میں کس نے کتنے پیسے دیے وہ نوٹ کیا جاتا ہے, اور پھر دوسرے موقع پر تو پھر وہ جتنے دیے اسی کے مطابق اس کو ادا کرنا ہے. اس کی بڑی خرابیاں ہیں اگر یہ ہے, اس کو نیوتا بولتے ہیں اردو کے اندر, اور اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ قرض کی طرح ہے. اب ظاہر آپ مالدار ہیں, آپ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی آپ لے رہے ہیں. اور پھر قرض کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری ضرورت کسی ضرورت سے لیا بھی تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے فوراً ہم کیا کر دیتے ہیں, ادا کر دیتے ہیں. ہماری وسعت یا تو وسعت ہے پھر بھی ادا نہیں کرتا بلکہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے یہاں جب شادی آئے گی تب, اور اس کے یہاں شادی آنے سے پہلے اگر یہ حضرت رخصت ہو گئے تو قرض اس کے ذمے باقی رہے گا. یہ ہے خرابی اس میں, اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ویسے محبت کی وجہ سے اگر لے دیں تو باقی یہ جو دیکھا جاتا ہے نوٹ کیا جاتا ہے یہ دلیل ہے کائی کی رواج کی, یہ محبت کی بات نہیں ہوئی. چالو اذان میں کوئی بھی نماز کا قول باندھ کر پڑھ سکتے ہیں. ویسے کوئی موقع ایسی ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں, باقی یہ ہے کہ نماز اذان کا جواب دینا مناسب ہے. وتر کی نماز تہجد میں پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بہتر تو یہ, اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وتر کی نماز تمہاری نماز میں آخری نماز ہو. تو جب اگر تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور یاد رہنے کا آپ کو یہ ہے کہ چھوٹے گی نہیں, تو تہجد کے بعد آخر میں وتر ادا کی جائے. تو گویا رات کی نماز میں آخری نماز وتر ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن, کہ تمہاری رات کی نماز کے اندر آخری نماز وتر کو بناؤ. تو یہ جب تہجد کے بعد پڑھیں گے تو اس پر عمل ہوگا, لیکن اس پر عمل کے اس میں وتر ہی غائب ہو جائے ایسا نہ ہو. میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے, اس کے لیے دعا اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت مقدر فرمائے. میرے ابا کو حرام چیز یعنی شراب پینے کی عادت ہے, اس لیے گھر میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں اور میں بہت ہی پریشان ہوں ان کے لیے, اور میری بہن کا اچھی جگہ رشتہ ہو اس کے لیے دعا کی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ والد صاحب کو اس لت سے چھڑائے اور نفرت ڈال دے اس کی, اور بہن کو اللہ تعالیٰ صالح جوڑ عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا. اے اللہ ہمیں، ہماری تمام اولاد اور متعلقین کو نمازوں کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع نصیب فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ انتخابات کے نتائج کو اسلام اور اہل اسلام کے حق میں خیر فرما دے اور اس کے ہر شر سے سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ.